أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وتالله لأكيدن أصنامكم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا جبکہ تم پشت پھیر کے جا چکے ہوگے. پھر حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف واپس پلٹیں. وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا بے شک وہ ظالموں میں سے ہے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان بتوں کا ذکر کرتا تھا, اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. وہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو لے کر آؤ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے, شاید کہ وہ گواہی دیں. وہ کہنے لگے, کیا ابراہیم, کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا, بلکہ کیا ہے ان کے اس بڑے بت نے, تو تم ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ لوگ بولتے ہوں, اگر یہ بت بولتے ہوں. تو یہ لوگ اپنی جانوں کی طرف واپس پلٹے اور پھر کہنے لگے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو. پھر ان کے سروں کو جھکا دیا گیا اور وہ کہنے لگے, کیا ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بات نہیں کرتے. حضرت ابراہیم نے فرمایا, تو کیا تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتی ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہیں؟ اف ہے تمہارے اوپر بھی اور ان بتوں کے اوپر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قوم کے لوگوں نے کہا, کہتے ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر. اور ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو خسارے والا بنا دیا. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں, اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 70 تک کی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس واقعے کا مختصر ذکر فرمایا ہے جس کو اکثر مسلمان جانتے ہیں, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حق کی, توحید کی, اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کی گواہی دینی شروع کی اور مخلوق خدا کو توحید کی دعوت دینی شروع کی, تو حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے وہ تو مسلمان ہوئے, لیکن باقی لوگ آپ کی مخالفت کے اندر کھڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی جس کا ذکر گزشتہ ہفتے کے بیان میں گزر چکا, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا تھا, قال بر ربکم رب السماوات والارض, کہ تمہارا پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا, الذی فطرہن, اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے, وانا علی ذلکم من الشاہدین, اور میں تمہاری اس بات کے اوپر گواہی دینے والوں میں سے ہوں, یعنی میں توحید کی گواہی دیتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرا رب وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے. یعنی یہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ پروردگار نہیں ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ میں ان بتوں کے ساتھ کوئی تدبیر کروں گا. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا, اور آج کی مجلس میں جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں یہی ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان قوم والوں سے فرمایا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, اللہ کی قسم میں ان بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا جبکہ تم پشت پھیر کے جا چکے ہوگے, یعنی جب مجھے موقع ملے گا اور تم یہاں موجود نہیں ہوگے تو میں ان بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا, کوئی کام کروں گا. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف خبردار کر دیا کہ میں ان بتوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں. پھر آگے وہ بات پیش آئی جو قرآن مجید میں دوسری جگہ میں ہے کہ ان کا تہوار تھا, اس تہوار کے اندر وہ خرافات کیا کرتے تھے اور شہر سے باہر نکل کر جمع ہوتے تھے, طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو, تم یہاں اکیلے مت رہو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ انی سقیم, کہ میری طبیعت ناساز ہے اور میں غمگین ہوں, میں نہیں جاؤں گا. سقیم کے معنی بیمار کے بھی آتے ہیں, سقیم کے معنی غمگین کے بھی آتے ہیں. تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سقیم ہے یعنی بیمار ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہاری اس بت پرستی سے اور تمہاری ان حرکتوں سے سخت غمگین ہوں, اور میں تمہارے اس مجمع میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. چنانچہ انہوں نے اصرار نہیں کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تنہا رہ گئے. تو قرآن حکیم کی اس اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ فجعلہم جزادن, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیرا لہم, مگر ان کا جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا. جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے ان سب کو توڑ تاڑ کے برابر کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیرا لہم, مگر ان کا جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا. آگے قرآن کہتا ہے لعلہم الیہ یرجعون, بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف واپس پلٹیں, شاید کہ قوم کے لوگ اس سے رجوع کریں. اب یہ جو بت کو چھوڑا تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ہتھیار سے مثلا کلاڑی وغیرہ سے چھوٹے بتوں کو توڑا تھا, وہ کلاڑی بڑے بت کی گردن کے اندر لٹکا دی, اس کے کندھے پر رکھ دی تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اگر کیا ہے تو اس بڑے بت نے کیا ہے. قرآن مجید نے یہاں یہ فرمایا کہ فجعلہم جزازن الا کبیرا لہم, اس کو دونوں طرح پڑھا گیا, جزازن اور جزازن. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب چھوٹے چھوٹے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیرا لہم, مگر ان کے بڑے بت کو یعنی ان کے بڑے بت کو نہیں توڑا. لعلہم الیہ یرجعون, شاید کہ وہ اس سے رجوع کریں. اب الیہ کی ضمیر بڑے بت کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے, تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ تاکہ لوگ آئیں واپس, دیکھیں کہ سارے چھوٹے بت ٹوٹے پڑے ہیں اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلاڑی رکھی ہوئی ہے, تو وہ اس بڑے بت سے پوچھیں کہ جناب تو نے یہ کام کیا ہے. لعلہم الیہ یرجعون, کہ شاید کہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں. اور یہ بھی احتمال ہے جس کو دوسرے مفسرین نے ذکر کیا کہ الیہ کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہو, تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ وہ لوگ حضرت ابراہیم سے رجوع کریں کہ بھئی کس نے یہ کام کیا ہے, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ بت جو اپنی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ تمہاری کیا حفاظت کر سکتے ہیں. جو بت انسان کے ہاتھوں سے چکنا چور ہو جاتے ہیں, وہ بت جن کو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا, وہ تمہاری حفاظت کرنے پر اپنی کیا قادر ہو سکتے ہیں, جبکہ اپنی حفاظت کرنے پر بھی وہ قادر نہیں ہے. تو الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون, لعلہم الیہ یرجعون کے اندر دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ الیہ کی ضمیر راجع ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف, تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ تاکہ یا شاید کہ وہ حضرت ابراہیم سے رجوع کریں, اور حضرت ابراہیم سے جب رجوع کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دین حق کی دعوت دے دیں گے اور سمجھا دیں گے. تیسری توجیح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ الیہ کی ضمیر راجع ہو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، یہ سب عربی گرامر کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، شاید کہ اس کی طرف رجوع کریں، تو اس کی طرف رجوع کریں کے اندر تیسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضمیر راجع ہو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، کہ جب وہ اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھیں گے تو شاید ان کو اپنی بت پرستی سے باز آنے کی توفیق ہو جائے اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، اس کی طرف، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، تو شاید کہ اس کی طرف رجوع کریں، اس یہ ضمیر ہے، یہ اس بت کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، اور یہ حق سبحانہ و تعالی کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے. تینوں صورتوں میں ترجمے میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا مفہوم میں، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے کہ جب وہ ان بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھیں گے تو ان کو عقل آئے گی کہ یہ بت جن کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جو اپنی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے، تو وہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، ان کو پکارنا یہ بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا گیا کہ فجعلہم جزازاً، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم، مگر ان کا جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس سے رجوع کریں، بت سے رجوع کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رجوع کریں، اور ان سب کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کی توفیق ہو. اب جب وہ واپس آئے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے. اب یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ جو غیر ضروری بات ہے، جو آدمی خود سمجھ سکتا ہے، وہ قرآن مجید ذکر نہیں کرتا، بیچ میں چھوٹے چھوٹے گیپ چھوڑ دیتا ہے جو انسان خود اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے. اب یہاں یہ بات نہیں ہے کہ جب وہ واپس آئے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جب آ کر جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ جملہ کہا ہوگا تو اسی وقت کہا ہوگا جب واپس آ گئے ہوں گے. چنانچہ قرآن نے فرمایا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، وہ کہنے لگے، یعنی کچھ ان میں سے کہنے لگے، سمعنا فتى يذكرهم، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ان بتوں کا ذکر کیا کرتا تھا، یعنی برائی کے ساتھ. سمعنا فتى يذكرهم، ہم نے سنا ایک نوجوان کو، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ان بتوں کا ذکر کرتا تھا، جو قالوا له ابراہیم، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ بستی چھوٹی نہیں تھی بلکہ کافی بڑی تھی، رہنے والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگ نہیں جانتے تھے، کچھ جانتے تھے کچھ نہیں پہچانتے تھے. تو ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کا ذکر کیا کرتا تھا اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس، تو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے کر آؤ، سب کے سامنے لے کر آؤ، لعلهم يشهدون، تاکہ سب گواہی دیں، یا سب مشاہدہ کریں، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. لعلہم یشہدون کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ گواہی دیں کہ واقعی یہی نوجوان ہے جس نے یہ حرکت کی ہوگی، کیونکہ وہی ان بتوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا تھا. تو لعلہم یشہدون کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو لے کر آؤ جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی تھی، لعلہم یشہدون، شاید کہ وہ گواہی دیں. معلوم ہوا کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یا بینے سے ہوتا ہے یا اقرار سے ہوتا ہے یا یمین سے ہوتا ہے یا نقول عن الیمین سے ہوتا ہے، جب بھی مقدمہ چلتا ہے تو اس میں گواہی پیش ہوتی ہے. اگر گواہی نہ ہو سکے تو پھر یمین، یمین نہ ہو تو نقول عن الیمین یا پھر اقرار. اور ہمارے کئی مفسرین نے یہ لکھا کہ اگر یشہدون کا یہ مطلب ہو تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کافر بھی یہ بات مانتے تھے کہ اگر کسی پر الزام لگانا ہے تو اس کے لیے گواہی پیش کرنی پڑے گی، اس لیے کہنے لگے کہ قالوا فأتوا به على اعین الناس، کہ ابراہیم کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ لوگ ابراہیم پر گواہی دیں. یہ تو ایک مفہوم. اور شہید یشہدو کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے حاضر ہونے کا، موجود ہونے کا. تو صورت میں دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ ابراہیم کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب جو ہیں وہ موجود ہوں اور سب کے سامنے اس کو سزا دی جائے. قالوا فأتوا به على اعین الناس، وہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ سب وہاں موجود ہوں. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، حضرت ابراہیم نے فرمایا بلکہ کیا ہے ان کے اس بڑے بت نے. قال بل فعله كبيرهم هذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ کیا ہے ان کے اس بڑے بت نے. فاسألوهم ان كانوا ينطقون، تو ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی تھی، گردن میں لٹکا دی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شاید اسی نے حرکت کی ہو اگر کی ہو، اور اس کو بڑے بت کو انہوں نے توڑا بھی نہیں تھا. تو جب قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کام کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ کیا ہے ان کے اس بڑے نے، تو تم ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بت بولتے ہیں. تم ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بت بولتے ہیں. اب یہ جو فرمایا کہ بلکہ کیا ہے ان کے اس بڑے نے، حالانکہ جو کام کیا تھا یعنی بتوں کے توڑنے کا، وہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، لیکن یہ فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ کیا ہے ان بتوں کے اس بڑے نے، تو ان بتوں سے پوچھ لو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو خلاف واقع بات معلوم ہوتی ہے، تو اس کی تین توجیحات کی گئیں. پہلی توجیح حضرت گنگوہی رحمت اللہ، پہلی توجیح حضرت تھانوی رحمت اللہ نے اختیار فرمائی کہ یہ جواب اعلی سبیل الفرض تھا، یہ جواب اعلی سبیل الفرض تھا کہ فرض کر لو کہ اسی بڑے نے کیا ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ کیا ہوگا اس بڑے نے، تو ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بت بولتے ہیں. تو پہلی توجیہ یہ کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جواب ہے یہ اعلی سبیل الفرض ہے کہ اگر کیا ہوگا تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، میں نے کیا یا نہیں کیا یہ بات کی بات ہے، بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ تو یہاں بڑا موجود تھا، جب چھوٹے بتوں کو توڑا جا رہا تھا تو اس کو تو پتا ہوگا، یا تو اس نے کیا ہوگا یا اس کو پتا ہوگا، ان بتوں سے جو ٹوٹے پڑے ہیں ان سے پوچھ لو اور اس بڑے بت سے پوچھ لو. یہ جواب اعلی سبیل الفرض. دوسری توجیہ وہ ہے جس کو بعض دوسرے مفسرین نے اختیار فرمائی، اور وہ توجیہ یہ ہے کہ اس توڑنے پر آمادہ کرنے والا چونکہ یہ بڑا بت ہی تھا جس کی بت پرستی کی جاتی تھی، جس کو پوجا جاتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف نسبت کر دی، جس کو اسناد مجاز عقلی کہا جاتا ہے. اگر کسی چور کا ہاتھ کاٹا جائے اور قاضی عدالت اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دے، پھر جلاد اس کا ہاتھ کاٹ دے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جلاد نے ہاتھ کاٹا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قاضی نے ہاتھ کاٹا. اور قاضی سے جب پوچھا جائے کہ کیا آپ نے ہاتھ کاٹا، وہ کہے جواب میں کہ نہیں، میں نے نہیں کاٹا بلکہ اس کی چوری نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے. قاضی جواب میں کہہ سکتا ہے کہ نہیں، میں نے نہیں کاٹا بلکہ اس کی چوری نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے. تو اب اگر یہ کہا جائے کہ جلاد نے ہاتھ کاٹا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر یہ کہا جائے کہ قاضی نے ہاتھ کاٹا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے حکم سے کٹا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ کاٹا ہے اس کی اپنی چوری نے، اگر یہ چوری نہ کرتا تو یہ مصیبت ہی پیش نہ آتی، اور یہ آگے قاضی کا حکم، مقدمہ قاضی کا حکم، اور پھر اس کے بعد جلاد کا ہاتھ کاٹنا، ان میں سے کوئی بات پیش نہ آتی، تو اصل جو بنیاد ہے وہ چوری ہے. بالکل اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے یہ بت پرستی، اگر میں نے ان کو توڑا بھی ہے تو اس بڑے بت کی بت پرستی کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے، اصل داعی یہ ہے، یہی فتنہ اور فساد کی جڑ ہے. اور یہ تو دو توجیہات ہو گئیں. تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ توریہ کے قبیل سے ہے کہ جو جملہ بولا جائے سننے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے اور کہنے والے کے ذہن میں اس کا مطلب کچھ اور ہو. اور شریعت میں توریہ کی عام اجازت ہے جبکہ اپنے دین یا اپنی دنیا کے دفاع کی ضرورت پیش آئے. اور اس کی مثال حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے کہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تھے، روپوش تھے، انگریز ان کی تلاش میں تھے، تو پولیس اور فوج کے لوگ مسجد میں داخل ہوئے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سیدھے سادے سے اور بہت سادے سے کپڑے پہنتے تھے، پہچاننا بھی مشکل ہوتا تھا کہ یہ عالم ہے. تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی ایسے ہی، کیونکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے رنگین کپڑے پہنتے تھے اور تہمند باندھا کرتے تھے، اکثر تہمند باندھتے تھے، بالکل سادہ کپڑے. تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی جولاہا ہے، کبھی پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اتنا بڑا عالم ہوگا. اور اس کا بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے بازار میں، تو ایک جولاہا ملا، وہ سمجھا کہ یہ بھی جولاہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اتنے بڑے عالم ہوں گے. تو کہا کہ بھئی آج سوت کا بازار میں کیا بھاؤ ہے، بازار میں سوت کا کیا بھاؤ چل رہا ہے. تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جولاہا نہیں ہوں، بلکہ فرمایا بھئی آج بازار جانا نہیں ہوا، اس لیے ریٹ کا پتہ نہیں ہے، آج بازار جانا نہیں ہوا. اتنے سادے رہا کرتے تھے، بلکہ لوگوں نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی ان کے شیخ کے پاس. ان کے شیخ تھے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شکایتی خط لکھا کہ آپ کا مرید ہے یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی، اور انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مٹا رکھا ہے، اور اس طرح مٹا رکھا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عالم ہے. تو آپ ان سے کہیے کہ ذرا کچھ شان شوکت کے ساتھ رہا کرے. تو جب یہ شکایت پہنچی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو عجیب جملہ انہوں نے فرمایا ابھی کیا مٹایا ہے، ابھی تو اور مٹانے کی ضرورت ہے. فرمایا ابھی کیا مٹایا ہے، ابھی تو اور مٹانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت سادے رہتے تھے, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے, اتنا بڑا متکلم امام, اتنا بڑا عالم ہے. تو یہ جب پولیس اور فوج کے لوگ مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا کہ ایک آدمی تہمت پہنے ہوئے اپنا کہیں کھڑا ہوا ہے, تو وہ وہاں سے اٹھ کے تھوڑا سا آگے آئے مولانا قاسم نانوتوی. لوگوں نے کہا, وہ جو آنے والے تھے انہوں نے کہا کہ تم قاسم کو جانتے ہو؟ کہاں ہے قاسم؟ کہا ابھی تو یہاں تھے, جہاں پہلے خود بیٹھے ہوئے تھے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ابھی تو یہاں تھا وہ. اب وہ سمجھے کہ ابھی تو یہاں تھا, کہیں بھاگ گیا وہ. حالانکہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف آ گئے تھے آگے کو, تو میں ابھی تو یہاں تھے. اب یہ توریہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی وہ جھوٹ نہیں ہے, اپنی بالکل صحیح ہے. وہ اپنے ذہن میں مطلب کچھ اور لے رہے ہیں اور سننے والے کے اوپر اس کا تاثر کچھ اور پڑ رہا ہے. اسی طرح کا جملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اختیار فرمایا, اور یہ فرمایا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا, بلکہ یہ کام کیا ان کے اس بڑے نے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, تو ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بت بول سکتے ہیں. فرجعوا الى انفسہم, اب یہ لوگ اپنی جانوں کی طرف واپس پلٹے. لفظی ترجمہ ہے اپنی جانوں کی طرف واپس پلٹے, لیکن با محاورہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سوچنے لگے, خود سوچنے لگے کہ اب کیا کریں, اس بڑے بت سے پوچھیں تو کیسے پوچھیں, وہ تو جواب ہی نہیں دے گا, اور چھوٹے بتوں سے پوچھیں جو ٹوٹے پڑے ہیں تو ان سے کیا پوچھیں, وہ کیسے جواب دیں گے. فرجعوا الى انفسہم, تو یہ جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے اپنی جانوں کی طرف رجوع کیا, یعنی سوچنے لگے اور کہنے لگے, فقالوا انکم انتم الظالمون, بے شک تم ہی ظالم ہو, تم نے ایسے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رکھا ہے, ظالم ابراہیم نہیں ہے, ظالم ہم ہی ہیں. فقالوا انکم انتم الظالمون, تو وہ کہنے لگے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو کہ ایسے حقیر بتوں کو, اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو تم نے معبود بنا لیا. ثم نکسوا علی رؤوسہم, نکس ینکسو کے معنی ہوتے ہیں جھکا دینا, اور نکسوا علی رؤوسہم, پھر ان کو سروں کے بل جھکا دیا گیا, یعنی اللہ تعالی نے ان کے اوپر شرمندگی مسلط کر دی. یہ عربی کا محاورہ ہے کہ نکس علی رأسہ, اس کو اس کے سر کے بل جھکا دیا گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی بہت شرمندہ ہوتا ہے سر نیچے کر لیتا ہے, تو گویا شرمندگی کی وجہ سے اس کا سر جھک جاتا ہے. اسی کو قرآن نے فرمایا, ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر ان کو جھکا دیا گیا ان کے سروں کے بل. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اور وہ کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بات نہیں کرتے, اقرار کر لیا کہ یہ بت بات نہیں کرتے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بات نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ موقع مل گیا جو وہ پہنچانا چاہتے تھے جس بات کو, تو فرمایا قالا فتعبدون من دون اللہ, حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا, ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, ایسے بتوں کی جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, اف ہے تمہارے اوپر بھی اور ان بتوں کے اوپر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, تم پر بھی تف اور ان بتوں پر بھی تف جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. اف لکم, اف ہے تمہارے اوپر, ولما تعبدون من دون اللہ, اور ان بتوں پر جن کے تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کن بتوں کو تم پوچھتے ہو؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين, وہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو جلا ڈالو. وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. کیا مطلب؟ کہتے ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا جواب تو ان کے پاس تھا نہیں, شرمندگی کے سوا ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی, سر ان کے جھکے ہوئے تھے, لیکن اپنے عقیدے سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو بجائے اس کے کہ حق راستہ اختیار کرتے, حق کے داعی کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا اور کہا کہ ان کو جلا ڈالو. قالوا حرقوه, وہ کہنے لگے جلا دو ابراہیم کو. حرقوه, جلا دو ابراہیم کو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو, یعنی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو, اپنے بتوں کو بدلہ لینا چاہتے ہو جن کو ابراہیم نے توڑا ہے, تو تم ابراہیم کو آگ میں جلا دو. اور اللہ پناہ میں رکھے, جو سب سے زیادہ سخت سزا ہے وہ آگ ہی ہے. عذاب کا جو سب سے بدترین طریقہ ہے وہ آگ ہی ہے. تو انہوں نے جو سب سے سخت ترین سزا اور بدلہ تھا وہ طے کیا اور کہنے لگے کہ جلا دو ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو. اب آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. اب یہاں بیچ میں سارا قصہ حذف کر دیا گیا. ہم اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پھر انہوں نے ایک بڑی کھائی تیار کی, اس کھائی کے اندر جناب آگ جلائی گئی, دور دور سے اس کے اندر طرح طرح کا ایندھن لایا گیا, اور جب وہ آگ اتنی دہکنے لگی کہ اس کے پاس جانا ممکن نہیں تھا اور کھائی بھی بہت بڑی تھی, نکلنا بھی اس سے ممکن نہیں تھا, تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ سے اس آگ کے اندر ڈالا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جا رہا تھا تو کہتے ہیں کہ فرشتے بھی لرزے میں تھے. حضرت جبریل علیہ السلام خود آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہا ابراہیم اگر میری ضرورت ہو تو بتائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی, اللہ میرے حال کو جانتا ہے, مجھے آپ سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مانگوں گا اللہ سے مانگوں گا. حسبی من سوالی علمہ بحالی, میرے سوال کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ وہی کلمہ حسبی اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا. اب آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ قلنا یا نار کونی بردن, ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا. وسلاما علی ابراہیم, اور ابراہیم کے اوپر سلامتی بن جا. اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں سے باندھ کر آگ کے اندر ڈالا گیا تھا وہ رسیاں جو ہیں وہ بھی منٹوں میں سیکنڈوں میں جل کر راکھ ہو گئیں, مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کپڑوں کے اوپر ذرا سی آنچ نہیں آئی. اور یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا. اگر صرف اتنا فرمایا جاتا ٹھنڈی ہو جا تو ہو سکتا ہے کہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہوتی. تو وہ ٹھنڈی بھی صرف اتنی ہوئی کہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے راحت کے دن وہ تھے جو میں نے آگ کے اندر گزارے ہیں, کیونکہ آگ دہکتی رہی دہکتی رہی, کئی دن کے بعد بجھی. جب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طریقے سے مسکرا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر. وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین, اور انہوں نے حد ابراہیم کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا. فجعلناهم الاخسرین, تو ہم نے ان کو خسارے والا بنا دیا یعنی نقصان والا بنا دیا. وارادوا به کیدا, اور ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا یعنی نقصان پہنچانے کا. فجعلناهم الاخسرین, تو ہم نے ان کو ہی خسارے والا بنا دیا یعنی ان کی کوئی تدبیر کام نہ آئی. وسیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ادنا سے بھی نقصان نہیں پہنچا سکے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکلے تو اشاش بشاش زندہ سلامت, صحت بھی پہلے سے بہتر تھی. نمرود جو زمانے کا بادشاہ تھا وہ کہنے لگا کہ ہاں تمہارا پروردگار بڑی طاقت والا معلوم ہوتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اسباب کے درجے میں وہ اسباب اسباب عادی ہیں, اور عادتاً ان کے اوپر مسبب یعنی نتیجہ مرتب ہوتا ہے, لیکن وہ اسباب ہیں علت نہیں ہے. مؤثر حقیقی صرف ایک ہی ذات ہے, اللہ سبحانہ وتعالی. آگ جلاتی ہے, پانی جو ہے وہ آگ کو بجھاتا ہے, پانی پیاس بجھاتا ہے, دوا مؤثر ہوتی ہے, کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے. یہ اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں, ہم ان اسباب کے مکلف ہیں, مگر اللہ سبحانہ و تعالی ان اسباب کے مکلف نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہتے ہیں ان اسباب میں تاثیر پیدا فرماتے ہیں, چنانچہ وہ جلاتی بھی ہے, پانی آگ بجھاتا بھی ہے, پانی پیاس بجھاتا بھی ہے, اور کھانا جو ہے وہ آدمی کا پیٹ بھر دیتا ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو ان چیزوں پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا. آگ جلاتی نہیں ہے جیسے کہتے ابراہیم علیہ السلام کو, پانی جو ہے وہ پیاس بجھاتا نہیں ہے جیسے استسقاء کے مریض کو کہ وہ پانی پیتا رہتا ہے, اس کی پیاس ہی کسی طریقے سے ختم نہیں ہوتی. اعاذنا اللہ من ذلک. یہ جتنے اسباب ہیں یہ ہمارے لیے اسباب ہیں, یہ اسباب عادی ہیں کہ 99.99% ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہم تو اس 99.99 ہی کے مکلف ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مکلف نہیں ہے. وہ جب چاہتے ہیں ان اسباب سے ان کی تاثیر کو ختم کر دیتے ہیں. اور یہ جو میں نے کہا کہ ہم ان اسباب کے مکلف ہیں, اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم آگ کے اندر کود جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر آگ میں ڈال دیا گیا تھا اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا تھا تو یہ معجزہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا, اور یہ حکم تھا اللہ سبحانہ و تعالی کا. ورنہ آگ جو ہے وہ 99.99% جلاتی ہی جلاتی ہے. اب کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے, اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے, اپنے کسی محبوب کو آگ میں ڈال دے, خودکشی کر لے یا کسی کو اس طریقے سے قتل کر دے, اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ اسباب جو ہیں یہ اس وقت تک مؤثر ہوتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنا رکھا رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ان سے تاثیر کو اور ان کی خاصیت کو ختم کرنا چاہیں تو جب چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں ختم فرما دیتے ہیں, اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور معجزے کا مطلب یہ ہے کہ خارق عادت, یعنی جو ایک عادی چیز ہے عادت کے مطابق جو چیز ہوتی ہے اس کے برخلاف کوئی کام ہو. اب اگر وہ کام کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے معجزہ کہلاتا ہے, اگر کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے کرامت کہلاتی ہے, اور اگر کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اس کو استدراج کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس امت محمدیہ میں بھی ایسا واقعہ ہو, چنانچہ ہوا ہے. ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آگ نے ان کو نہیں جلایا. تو یہ معجزہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, اور اس امت میں اگر کسی متقی کے لیے ایسا واقعہ پیش آئے گا تو یہ کرامت ہوگی اس ولی اللہ کے لیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فاسق فاجر بھنگ پینے والا اس کو بھی آگ نہ جلائے. تینوں صورتوں میں وہ فیل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا. اسی لیے نبی جب چاہے جس وقت چاہے معجزہ نہیں دکھا سکتا, ولی اللہ جب چاہے جس وقت چاہے کرامت نہیں دکھا سکتا, فاسق فاجر جب چاہے جس وقت چاہے اپنے اس استدراج کو ظاہر نہیں کر سکتا. یہ فیل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا. اللہ تعالی جب چاہتے ہیں کسی بندے کے ہاتھ پہ ظاہر فرما دیتے ہیں. وہ بندہ جس کے ہاتھ پر ظاہر کیا گیا ہے اگر نبی ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے, وہ خارق عادت اگر کسی ولی اللہ کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں, اور اگر کسی فاسق فاجر کافر گناہگار کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. مگر سب صورتوں میں فیل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا, بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. آگ کو جو ٹھنڈی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے کہنے سے نہیں ہوئی, بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا. چنانچہ قرآن مجید کی انہی آیات میں یہ بات آ گئی ہے, قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا کہ اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی بن جاؤ حضرت ابراہیم پر. آگ نے جو اپنی تاثیر ختم کی اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کی وجہ سے ختم کی. تو یہ سب اسباب ہیں جن کو دنیا میں اختیار کیا جاتا ہے. عام طور سے بغیر نکاح کے بغیر باپ کے اولاد نہیں ہوتی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا بغیر شوہر کے من جانب اللہ. یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, کرامت تھی حضرت مریم علیہ السلام. تو یہ اسباب ہیں, اسباب عادی. ہم تو مکلف ہیں ان اسباب عادیہ کے اختیار کرنے کے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہیں جس وقت چاہیں جس کے لیے چاہیں ان اسباب عادیہ سے تاثیر ختم فرما دیتے ہیں, بغیر اسباب کے بھی نتائج کو اس کے اوپر ظاہر فرما دیتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچا لیا. فرمایا قلنا یا نار کونی بردن, ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر. وارادو بھی کیدن, اور انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا. فجعلناہم الاخسرین, تو ہم نے ان کو خسارے والا بنا دیا. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. اور اللہ کی قسم میں ضرور بے ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا جبکہ تم پشت پھیر کے چلے جاؤ گے. پھر حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں. وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے, بے شک وہ ظالموں میں سے ہے. دوسرے لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر کرتا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے, وہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے کر آؤ، شاید کہ وہ گواہی دیں۔ وہ کہنے لگے کہ ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بلکہ کیا ہے، ان کے اس بڑے بت نے، تو ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بت بولتے ہوں۔ تو یہ لوگ اپنے دلوں میں سوچنے لگے، پھر کہنے لگے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر ان کو ان کے سر شرمندگی سے جھکا دیے گئے، کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، تو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ایسے بتوں کی جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ اف ہے تمہارے اوپر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وہ کہنے لگے، حضرت ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے کہا کہ اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا، تو ہم نے انہی کو خسارے والا بنا دیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسلک تمام العافیہ، ونسلک دوام العافیہ، ونسلک الشکر علی العافیہ، ونسلک الغنا عن الناس۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين۔ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم قرآن مجید سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن مجید سیکھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید پڑھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، اس قرآن مجید کو ہمارے گوش میں، ہماری آنکھوں میں، ہماری نگاہوں میں، یا اللہ ہمارے کانوں میں، یا اللہ اس کو اتار دیجئے۔ یا اللہ، اس کے انوارات سے ہمیں منور فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، ہماری آنکھوں کو منور فرما دیجئے، ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے، ہماری عقلوں کو یا اللہ منور فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں گمراہی سے بچا لیجئے۔ اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک التکلان، ولا حول ولا قوۃ الا بک۔ اللهم واقية كواقية الوليد، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔